پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے مختلف گروہوں میں اختلافات اور ایک دوسرے پر حملوں کا سلسلہ تو جاری تھا، لیکن بدھ کو اس تنظیم کے ایک اہم گروپ خان سید سجنا نے تنظیم سے علیحدگی کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ اس گروپ کے ترجمان اعظم طارق نے ذرائع ابلاغ کو جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ تحریک طالبان کا موجودہ انتظام ان کے بقول ایک منظم سازشی ٹولے کی وجہ سے نادیدہ ہاتھوں میں چلا گیا ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان اور مرکزی شورا کے رکن اعظم طارق نے کہا کہ مختلف طریقوں سے موجودہ نظام کی اصلاح و اتحاد کی کوشش کی گئی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ تحریک میں موجود نظام کے تحت ڈاکہ زنی اور بھتہ خوری کی جا رہی ہے، اور مختلف مسالک کے عقائد و نظریات کے پرچار کی وجہ سے دوسرے حلقوں کے طالبان بدسن ہوئے ہیں۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے ہونے والے تمام اقدامات کو خوشائند قرار دیا ہے۔ محکمہ خارجہ کی طرف سے بھارت کے نو منتخب وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کی شرکت کا بھی خیر مقدم کیا ہے۔ ترجمان جین ساکی نے واشنگٹن میں نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان اور بھارت کی طرف سے دو طرفہ تعاون اور مذاکرات کو فروغ دینے والے تمام اقدامات کا امریکہ خیر مقدم کرتا ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما ویسٹ پوائنٹ نیو یارک میں امریکی فوجی اکیڈمی کی گریجویشن تقریب سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی کے اہداف پر روشنی ڈالی ہے۔ ایک روز پہلے صدر نے افغانستان میں اپنے منصوبوں کے بارے میں اعلان کیا تھا، جہاں سے امریکی لڑاکا فوجیں اس سال کے آخر تک واپس آ رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 9800 امریکی فوجی سن 2015 تک افغانستان میں رہیں گے، جن کی تعداد جنوری سن 2017 تک گھٹ کر 1000 سے کم ہو جائے گی، جب صدر اوباما اپنا عہد صدارت مکمل کر رہے ہوں گے۔ بدھ کے روز امریکی ٹی وی چینل این بی سی پر ایک شو کے دوران امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے مسٹر اوباما کے فیصلے پر تنقید کرنے والوں کو پرزور جواب دیتے ہوئے کہا کہ وقت کا یہ تعین افغانستان کو چھوڑ دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس ملک کو اختیارات دینے کے لیے ہے۔ کیری نے کہا کہ اس ملک کے لوگ ملک کا کنٹرول خود سنبھالنا چاہتے ہیں۔ صومالیہ کی فوج کے سربراہ پر بظاہر ایک بم حملہ کیا گیا، جس میں وہ محفوظ رہے۔ سیکیورٹی حکام نے بتایا کہ دارالحکومت موگادیشو میں بدھ کے روز جنرل داہر ادن علمی کو لے کر بختر بند گاڑیوں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا، جب سڑک کنارے نصب بم دھماکے سے پھٹ گیا۔ فوج کے کمانڈر نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ جنرل اس حملے میں محفوظ رہے اور ان کا کوئی محافظ بھی زخمی نہیں ہوا۔ پولیس نے دھماکے کے بعد سیکیورٹی آپریشن کے دوران تقریباً 30 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ کسی نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ چینی حکام نے شورش زدہ خطے سنکیانگ میں ایک عوامی تقریب میں دہشت گردی کے الزامات پر 55 افراد کو سزا سنائی ہے، جن میں سے 3 کو موت کی سزا کا حکم سنایا گیا ہے۔ سرکاری خبرساں ایجنسی شنہوا کے مطابق شمالی صوبے کے یلی کے علاقے میں ایک اسٹیڈیم میں ہونے والی اس کارروائی کو 7000 مقامی افراد اور عہدیداروں نے دیکھا۔ سزائے موت پانے والے 3 کے علاوہ باقی افراد کو قتل، علیحدگی پسندی اور دہشت گرد گروہوں کا حصہ رہنے پر عمر قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ وہاں پولیس نے مزید 65 افراد کی انہی الزامات پر گرفتاری کا اعلان بھی کیا۔ تھائی لینڈ میں فوجی حکومت نے بدھ کے روز کہا کہ تحویل میں لیے گئے اکثر افراد کو رہا کیا جا چکا ہے۔ ترجمان ویرا کوہن کا کہنا تھا کہ سیاستدانوں، سرگرم کارکنوں، صحافیوں اور دانشوروں سمیت 253 افراد کو فوج نے طلب کیا تھا۔ ان کے بقول 125 کو رہا کیا جا چکا ہے، جبکہ 76 ابھی بھی تحویل میں ہیں اور 53 لوگ ان کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین آئندہ ہفتے پیرس جا رہے ہیں، جہاں وہ صدر فرانسوا اولاند کے ساتھ یوکرین کی صورتحال پر بات کریں گے۔ یوکرین کا بحران شروع ہونے کے بعد سے کسی مغربی لیڈر سے یہ ان کی پہلی ملاقات ہوگی۔ خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے ان دی نیوز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم ان دی نیوز پروگرام تحریک طالبان پاکستان سے محسود گروپ کی علیحدگی کی خبر سے شروع کریں گے. آگے چل کر ہم افغانستان سے امریکی انخلا پر صدر اوباما کی تقاریر, نواز شریف کا لاہور میں خطاب اور آخر میں غیرت کے قتل کے واقعات پر بات کریں گے. اور آپ لوگ بھی جو یہ پروگرام سن رہے ہیں ان چار موضوعات پر کچھ کہہ سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789-0800-777-89. اس پہلے موضوع پر ہمیں ایک رپورٹ موصول ہوئی ہے شمیم شاہد کی, یہ سنتے ہیں اور اس کے بعد مہمانوں سے بات کرتے ہیں.
بدھ کو تحریک طالبان پاکستان کے ایک اہم گروپ خان سید سجنا نے تنظیم سے علیحدگی کا باضابطہ اعلان کر دیا. اس گروپ کے ترجمان آزاد طارق نے ذرائع ابلاغ کو جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ تحریک طالبان کا موجودہ انتظام ان کے بقول ایک منظم سازشی ٹولے کی وجہ سے نادیدہ ہاتھوں میں چلا گیا ہے. کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان اور مرکزی شورا کے رکن اعظم طارق نے کہا کہ مختلف طریقوں سے موجودہ نظام کی اصلاح و اتحاد کی کوشش کی گئی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکی. انہوں نے الزام عائد کیا کہ تحریک میں موجودہ نظام کے تحت ڈاکہ زنی اور بتخوری کی جا رہی ہے اور مختلف مسالک کے عقائد و نظریات کی پرچار کی وجہ سے دوسرے حلقوں کے طالبان بدظن ہوئے ہیں. روا ماہ ہی یہ اطلاعات بھی موصول ہوئی تھی کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی امیر ملا فضل اللہ نے خان سید سجنا کو تحریک کے کمانڈر کی حیثیت سے ہٹانے کا حکم دیا تھا جسے ماننے سے سجنا نے انکار کر دیا تھا. گزشتہ سال نومبر میں حکیم اللہ محسود کے ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد خان سید سجنا کو تحریک کے سربراہ کا ایک مضبوط امیدوار سمجھا جا رہا تھا, لیکن طالبان شورا کی طرف سے سوات سے تعلق رکھنے والے ملا فضل اللہ کو امیر منتخب کیے جانے کے بعد خان سید سجنا کا طالبان کی دیگر دڑوں سے اختلافات شروع ہو گیا تھا. طالبان کے علیحدہ ہونے والے اس دڑے کے بیان پر تاحال تحریک طالبان کے مرکزی ترجمان شہد اللہ شہد کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ملا فضل اللہ سے قبل تحریک طالبان پاکستان کی امارت محسود قبیلے سے تعلق رکھنے والوں کے پاس رہی. خان سید سجنا کے گروپ نے اپنے بیان میں افغانستان میں موجود ملا عمر کی سربراہی میں سرگرم طالبان تحریک امارت اسلامی افغانستان سے خود کو منسوب کیا. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
جی, تو شروع کرتے ہیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار مشتاق یوسف زئی سے. مشتاق یوسف زئی, آپ نے بھی اس موضوع پر خاصا لکھا ہے اور آپ نے بھی پیشن گوئی کی تھی کہ یہ سب کچھ ہوگا. یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت محسود کا گروپ الگ ہو گیا ہے, تو وہ کوئی نئی تنظیم بنانے جا رہا ہے اور کیا وہ اس کے باوجود حکومت سے بات چیت کریں گے؟ جی مشتاق یوسف زئی, شاید ان کو میری آواز نہیں آ رہی ہے. مشتاق یوسف زئی ہمارے ساتھ ہیں. بریگیڈیئر سید نذیر, آپ ہیں ہمارے ساتھ؟
جی جی.
تو آپ کچھ ہمیں پس منظر بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی میں ٹوٹ پھوٹ کیوں کر ہوئی اور اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں, کیا دہشت گرد حملوں میں کچھ کمی آئے گی؟
تو جہاں تک پی ٹی پی کا تعلق ہے, یہ تو 2007 میں وجود میں آیا اور اس سے پہلے یہ لوز دڑوں میں مختلف حصوں میں بٹے ہوئے تھے اور پھر بھی اس قسم کی کاروائی اور انسرجنسی جاری تھی. پھر اس کے بعد ان کا جی ایف بی امبریلا آرگنائزیشن بنا, تو اس کی لیڈرشپ ظاہر ہے کہ مسعود قبائل کے بیت اللہ حکیم اللہ مسعود ان لوگوں کے ہاتھوں میں رہا اور موسٹلی جو انسرجنسی کا جو گڑھ تھا وہ بھی ساؤتھ سمجھا جاتا تھا. اس کے علاوہ باقی ایجنسی میں بھی ان کی مشرومنگ ہوئی تھی اور مختلف لوگ کمانڈرز تھے, لیکن اب جو یہ چند تقریباً مہینہ ڈیڑھ سے اسپیشلی جو ان کے درمیان اسپیشلی یہ جو سجنا کا گروپ تھا اور حکیم اللہ اور شاہد کا گروپ تھا, ان کے درمیان جو لڑائی جاری تھی اور آپس میں ان فائٹنگ ہو رہی تھی, تو اسے یوں لگ رہا تھا یا تو یہ سپلٹ ہو جائیں گے اور یا یہ ہے کہ ان کو معزول کیا جائے گا, اور جس طریقے سے سینٹرل قیادت نے اس کو معزول کیا. اس میں تین باتیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سینٹرل کمانڈ کا جو کہ ملا فضل اللہ کے پاس, ان کا لوکل کمانڈرز پر وہ گرپ نہیں ہے جو کہ ان کو مطلب ہے کہ اپنے امبریلے ساتھ اور اپنے تنظیم کے یا مضبوط دائرے میں ان کو لا سکے. دوسری بات یہ کہ مسعود قبائل نے یہ سمجھا تھا, اور ان کے اسپیشلی سجنا ایک مضبوط امیدوار بھی تھے, اس نے کہا کہ شاید ساتھی ہوئی ہے اور ایک قبائلی ان سے غیر قبائلی کو انہوں نے ایک مطلب ٹی ٹی پی کا سربراہ چنا ہے جو کہ وہ سوات سے تعلق رکھتا ہے. تو جو ٹرائبلز ہیں ان کا تھوڑا سا وہ مطلب کہ ٹریڈیشنلی دیکھا جائے تو وہ خود کو تھوڑا سا اپر سمجھتے ہیں بنسبت یوسف زئی کے جو کہ نیچے کے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی وہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ جو برٹشرز کے خلاف لڑے ہیں, جو جنگ میں وہ مطلب خان وار میں ہم نے جہاد میں حصہ لیا ہے, جبکہ ان لوگوں نے وہ قربانیاں نہیں دی اور نہ وہ اتنے ہارڈ کور ہیں. تو اس سے لحاظ سے ان کی تھوڑی سی خود میں ایک برتری خود کو محسوس کرتے ہیں, تو وہ چیز بھی درمیان میں تھی. اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ حکومت نے ایک طرف پر تو ڈائیلاگ کا کیا, دوسری طرف سے آپریشن بھی شروع کیا. تو اس آپریشن نے اور اس ڈائیلاگ نے دونوں میں ان میں تھوڑے سے تضاد کیے اور تھوڑی تفاوت لے آئے, اور جس سے میرے خیال میں اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے فائدہ اٹھایا اور ان کے درمیان اس کو مزید وائڈن کیا, یعنی ان کو زیادہ آپس میں کمزور کرا دیا, درمیان میں مسٹرسٹ ڈال دیا, اور وہ مسٹرسٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسعود قبائل نے یا ان کے جو ٹی ٹی پی گروپ ہے انہوں نے علیحدگی کا اعلان کر دیا. اب اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ یعنی مطلب ہے کہ جو بھی انہوں نے ان پر الزام لگا, پتہ پوری کرتے تھے اور غیر اسلامی وہ سلسلہ کرتے تھے, اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی تھی کہ کوئی بھی کلیم کرتا تھا کوئی بھی ایکشن ہوتا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کلیمنگ کا ایک عنصر تھا کہ ہر قسم کا ایک طالبان پر باندھا جاتا تھا حکومت کی طرف سے بھی, تو یہ اب لگ رہا ہے کہ شاید اس میں کچھ نہ کچھ ایک قسم کی یو کے سے کمزوری تھی, اور وہ اتنا پوائنٹڈ اتنا ٹارگیٹڈ نہیں تھا بلکہ اس میں حقیقت کا فقدان تھا.
اچھا جی 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 بریگیڈیئر سید آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم مشتاق یوسف زئی کو لانا چاہتے ہیں اس موڑ پہ. مشتاق یوسف زئی آپ کو خوش آمدید. جی مشتاق یوسف زئی جی بتا رہی تھیں پروڈیوسر کہ وہ موجود ہیں اور ان سے ہم بہت سارے سوالات کرنا چاہ رہے تھے, وہ عنقریب ہمارے ساتھ ہوں گے, ہم ان کو دوبارہ لیتے ہیں. آج کل کچھ فونوں میں بھی مشکلات ہیں, لیکن میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس دوران ہمیں بعض لوگوں نے کال بھی کیا ہے. شمالی وزیرستان سے کال کیا ہے زعفران نے, میاں والی سے مرید خان نے, اور کوہاٹ سے خانک پر آفریدی نے. اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے, پتہ ہے www.urduvoa.com. ایک بار پھر, تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے, پتہ ہے www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان نیوز سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان سے مسعود گروپ کی علیحدگی کے بارے میں. اس وقت ہم بات کر رہے تھے اب تک بریگیڈیئر سید نذیر کے ساتھ جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مشتاق یوسف زئی بھی لائن پر آئیں. مشتاق یوسف زئی آپ کو خوش آمدید. جی تو جو ابتدا میں میں نے آپ سے سوال کیا, اگر اس کا آپ جواب دیں کہ بنیادی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور جس میں ٹی ٹی پی جو ہے وہ بٹ گئی ہے. ایک تو ہے ملا فضل اللہ کا گروپ اور دوسرا ہے خان سجنا کا گروپ, اور دونوں ملا عمر کی بات مانتے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ یہ دونوں تنظیمیں اب پاکستان سرکار کے ساتھ بات چیت کے لیے راضی رہیں گی یا پھر اس ٹوٹ پھوٹ کے بعد ایسا نہیں ہوگا؟
جی دیکھیں, ان کے درمیان اختلافات بہت پرانے تھے, اور جب وکیم اللہ مسعود دونوں حملے میں مارے گئے تو خان سیف پر سجنا, کیونکہ اس وقت ولی الرحمان کے ڈپٹی تھے اور ولی الرحمان حکیم اللہ کے ڈپٹی تھے, تو جب حکیم اللہ مر گئے تو خان سیف نے کہا کہ چونکہ نیا ڈپٹی تھا ولی الرحمان کا, وہ ڈپٹی تھا حکیم اللہ کا, اب چونکہ ولی الرحمان جی نے لیکن اس کے بعد جب یہ ان کی شورا کی میٹنگ ہوئی اور اس کے کافی مشورے کے بعد مولانا فضل اللہ کو انہوں نے نہیں چنا, تو پھر جا کر انہوں نے کہا کہ نہیں, اب میں جنوب ہندوستان کی حلقے کا امیر بنوں گا, اور ایک اور طالب کمانڈر تھے شہریار مسعود, کیونکہ ان کا تعلق حکیم اللہ مسعود کی طرف سے تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی چونکہ آپ اس وقت آپ نے اعلان کیا تھا جنوب ہندوستان کی عمارت کا, تو اس وقت حکیم اللہ مسعود نے اس کی تصدیق نہیں کی تھی, اس لیے آپ نہیں بن سکتے. ان کے درمیان کافی جھگڑے ہوئے, بہت خون خرابہ ہوا, ٹی ٹی پی کے شورا کے لوگ انہوں نے کوشش کی تاکہ ان کے درمیان چلا کر رہے, وہ بھی کام نہیں ہوئے, تو آخر میں مولانا فضل اللہ نے اس کا نوٹس لیا اور انہوں نے خان سیف کو اپنے عہدے سے اٹھایا, اور انہوں نے بہت طالبان کے مانڈر ہیں, اس کا نام عمر خالد فرسانی ہے, ان کا تعلق محمد ایجنسی سے ہے, وہ ٹی پی پی میں محمد ایجنسی کے سربراہ ہے, ان کو چنا. اس کے درمیان اس کے بعد مزید اختلافات بڑھ گئے, اور خان سیف اور ان کا جو حلقہ ہے مسعود طالبان, انہوں نے انکار کر دیا یہی ہمیں قبول نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں آج جو فیصلہ ہوا ہے تو یہ بہت بڑا ہیڈ بیک ہے تحریک طالبان پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے, یہ مجھے 14 دسمبر 2007 کو جب پاکستان بند تھے تمام طالبان کمانڈر اکٹھے ہوئے, تو انہوں نے نئی تنظیم بنائی تھی اور اس کے سربراہ کو انہوں نے بیت اللہ مسعود کو سنا تھا, تو یہ بہت بڑا ہیڈ بیک ہے. پہلی مرتبہ مسعود نے چونکہ ان کے پہلے بھی گلے تھے, لیکن اب چونکہ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ جن عبیدت کو تو کے ہاتھوں میں گئی ہیں, لیڈرشپ یہ چور ہے, یہ کرنیٹو کا ریشن میں انوالو ہے, یہ بتخوری میں انوالو ہے, تو دیکھیں یہ تو بہت بڑا الزام تھا. اس سے پہلے یہ الزام سیکیورٹی ایجنسی لگاتی تھی, حکومت ان کی لگاتی تھی,
مشتاق یوسف سے یہ بتائیے کہ پھر بات چیت کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا کوئی مستقبل ہے؟
میرے خیال میں حکومت کو کافی پہلا دیا ہے, اس سے پہلے جب ولی الرحمان زندہ تھے تو اس وقت بھی حمایت یافتہ ہے اور حکومت بھی ان کی حمایت کر رہی ہے. اب جب شیخ خان سے جب انہوں نے ریپلیس کیا تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کو بھی سمپتی حاصل ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ میں, ہماری حکومت میں, تو آپ کو پتا ہے کہ یہ اختلافات بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ خان سے اور ان کے جو باقی مسعود طالبان ہیں وہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ بات چیت کے حق میں تھی, لیکن سوات کے طالبان, محمد ایجنسی کے, باجوڑ کے جو لوگ ہیں اس وقت بیٹھے ہیں افغانستان میں, ان کے فیملیز وہاں پہ ہیں, اس لیے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اسی لیے یہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ دیکھیں مسعود کے جتنے بھی ٹرائلز ہیں یہ 2009 سے بے گھر ہے, جیسے کوئی کراچی میں ہے.
بہت دلچسپ, بہت دلچسپ, یہ کافی آپ نے اچھا, آپ نے کافی اچھا نقشہ کھینچا ہے. اور کچھ ہم سوالات لیتے ہیں اسی حوالے سے, شمالی وزیرستان سے کال کیا ہے زعفران نے. جی جناب,
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
سر یہ سوال کرتا ہوں, کیا یہ طالبان جو تضاد آیا ہے یہ مولانا فضل اللہ جو ہے یہ تجربہ نہیں رکھتا ہے سابق لیڈروں کی طرح, یا نہیں یہ خود ملک پر موجود نہیں ہے؟ اور دوسری ہے کہ کیا افغان طالبان بالخصوص حقانی نیٹورک اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟
ہاں شکریہ. اور میاں والی سے کال کیا ہے مرید خان نے. مرید خان,
عوام میں خوشی کی لہر دوڑ, مذاکرات ہو رہے ہیں اور حکومت نے ان کے لوگوں کو رہا بھی کیا, لیکن طالبان نے نہ گلانی صاحب کے بیٹے کو رہا کیا, نہ تاثیر صاحب کے بیٹے کو, نہ پروفیسر اجمل کو, انہوں نے کوئی پیش رفت نہیں کی, جس کا ہمیں بہت افسوس ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ان طالبان میں پھوٹ پڑ گیا ہے, کیا فوجی آپریشن جو ایئر آپریشن ہوا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے کہ کوئی اور وجہ ہے.
جی جی, میرا خیال ہے کہ بریگیڈیئر سید نذیر نے بھی ذکر کیا کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اور کوہاٹ سے کال کیا ہے خان اکبر آفریدی نے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جب سے فضل اللہ کو طالبان کا لیڈر بنایا گیا تھا حکیم مسعود کے فوت ہونے کے بعد, اس دن سے مسعود قبائل کے طالبان کو تحفظات تھے اور انہوں نے دل سے فضل اللہ کی لیڈرشپ کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا. اب لگ رہا ہے کہ طالبان کے درمیان جو دو گروپ بنی ہوئی ہیں یہ پورا جنگ و جدل سے بھرپور مستقبل ان کا ہوگا. بریگیڈیئر صاحب سے میرا کوشچن ہے, حکومت سے مذاکرات میں فضل اللہ کی پوزیشن کتنی کمزور ہو گئی اور مستقبل میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ایک گروپ امن کا مزاج کامیاب بنائیں گے, ساتھ دیں گے دوسرے گروپ کو ختم کرنے کے لیے؟ تھینک یو ویری مچ.
بہت شکریہ. بریگیڈیئر سید, بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ آپ کے خیال میں یہ جب سے پھوٹ پڑ گئی ہے ٹی ٹی پی میں تو فضل اللہ کی پوزیشن کتنی کمزور ہو گئی ہے؟
یہ تو اب حکومت کا اور اسپیشلی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے کہ وہ اس ان کے درمیان جو تفرقہ پڑا ہے اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور پھر دوسری کمزور, اب وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ پر آ گئی ہے حکومت پاکستان, اور اس میں اگر یہ تجمہ گروپ سے اگر وہ صلح کر لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے وزیرستان کا مسئلہ کافی حد تک حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد جو باقی فضل اللہ کا گروپ ہے تو ان کے مین جو تھرسٹ ہے وہ نارتھ آف کابل ریور ہے, باجوڑ ہے, مومند ہے اور دیر کے, تو وہ موسٹلی پار سرحد پار ہے, تو ان کے ساتھ ڈیل کرنا حکومت کے لیے تھوڑا سا پھر مشکل ہوگا. البتہ یہ ہے کہ جو انسرجنسی کا گھر سمجھا جاتا تھا یا جو مین تھا نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان, وہاں پر یقینی طور پر حکومت کی کچھ نہ کچھ رٹ یا تو امن کے ذریعے آئے گا یا پھر اس گروپ سے علیحدہ یہ لڑیں گے, اور جب یہ لڑیں گے اکیلے ہو کر تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی پوزیشن کمزور ہوگی اور حکومت کی اور اسپیشلی سیکیورٹی ایجنسیز کا ٹرسٹ اور ان کا بلک اور وہ جو ریشو ہوتا ہے زمین کے ساتھ فوجی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا یا ان کے تعداد کا وہ زیادہ ہو جائے گا, تو ایک پاور فل تھرسٹ یا ٹارگیٹڈ آپریشن پھر ان کو ایلیمینیٹ کرتا. اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ انسرجنسی کا جب بھی اختتام ہوتا ہے تو پھر وہ یا تو ان فائٹنگ کے ذریعے کمزور ہو کر ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہے, یا دوسری بات یہ کہ ان کو گروپوں میں تقسیم کر کے آئسولیٹ کر کے ان کو ختم کیا جاتا ہے, یا تیسری بات جو ریکنسائلیبل ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈائیلاگ کر کے ان کو مین اسٹریم میں لایا جاتا ہے.
بالکل بالکل.
اور پھر انہیں کو لوہے کو لوہے سے پھر کاٹتے ہیں, تو یہ شاید لوہے کو لوہے سے کاٹنے والا طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے.
جی جی, اور واقعی یہ تاریخی ہے کیونکہ 7 سال کے بعد ٹی ٹی پی میں پھوٹ آ گئی ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر, اور ان کے ساتھ تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار مشتاق یوسف زئی. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں,
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں, اور ان دی نیوز میں ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں جو کہ پہلے موضوع کے ساتھ ہے, جڑا ہوا ہے. اور موضوع یہ ہے کہ صدر اوباما نے کل بھی تقریر کی اور آج بھی تقریر کی, اور جس میں انہوں نے افغانستان کے حوالے سے کہا کہ امریکی افواج وہاں سے انخلا کر رہی ہے. اس سیگمنٹ میں اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ واشنگٹن ڈی سی کے محقق ڈاکٹر زبیر اقبال لائن پر ہیں. اور ڈاکٹر زبیر, آپ کو خوش آمدید.
شکریہ.
تو یہ بتائیے کہ کل بھی آپ نے تقریر سنی ہوگی, اور اب سے تھوڑی دیر پہلے ویسٹ پوائنٹ پر صدر اوباما نے تقریر کی, اور وہی ایک ہی تسلسل تھا ان دونوں تقاریر میں, اور وہ یہ تھا کہ افغانستان سے امریکی افواج نکل رہی ہے اور اس وقت امریکہ کہیں اور دیکھ رہا ہے کہ جہاں اس کی ضرورت ہے. کچھ بتائیے کہ امریکی ایجنڈا اس وقت کیا نظر آ رہا ہے.
یہ جو ہوا ہے یہ کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پریزیڈنٹ اوباما پریزیڈنٹ بنے تھے تو اسی وقت ہی انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ وہ افغانستان سے فورسز واپس بلا لیں گے اور وہاں کی جو جنگ ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. اس میں وقت لگا ہے, لیکن جو کل ان کی اناؤنسمنٹ آئی ہے جس کی انہوں نے آج ری ایفرمیشن کی ہے, اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر چند مفروضات کے مبنی کچھ فیصلے کیے گئے ہیں. ان میں ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ افغانستان میں جو ان کی آرم فورسز ہیں اور سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اب اس مقام تک پہنچ چکی ہیں کہ وہ خود وہاں کی انٹرنل سیکیورٹی اور سٹیبلٹی کو قائم کرنے کے قابل ہیں. اس لیے امریکی فورسز کو وہاں سے انخلا کوئی مشکل پیدا نہیں کرے گا. ایک تو یہ فرض ہے. دوسرا فرض یہ ہے کہ امریکہ کو اب دنیا کے دوسرے علاقوں میں اپنی پوزیشن کو زیادہ بڑھانا ہوگا, خاص طور پہ افریقہ اور نارتھ افریقہ میں, جہاں پر, اور مڈل ایسٹ کے اس علاقوں میں جیسے سیریا ہے جہاں پر اب القاعدہ والے دوبارہ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تیسری اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر ان کو ایشیا کی طرف پیوٹ کرنا ہے جبکہ یورپ میں حالات خراب ہو رہے ہیں, تو پھر ریسورسز کو ٹرانسفر کرنا ہوگا. ایسے معاملات میں افغانستان کی طرف توجہ ذرا کم کرنی ہوگی. ان تین چار پانچ کے فرائض کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اب اس پالیسی کو ایکٹیویٹ کرنے کے قابل ہیں, اور اس کو یقیناً بائی لیٹرل قسم کی سپورٹ مل چکی ہے, جس کی وجہ سے امید یہ کی جاتی ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن سموتھ ہوگی. کیسے ہوگی یہ ایک اہم بات ہے, کیونکہ یہ چیزیں جو مفروضات ہیں یہ یقیناً کانسٹنٹ نہیں رہتے. اگر وہ بدلتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پالیسی کو بھی فلیکسیبل بنانا پڑے گا.
آپ کو شاید معلوم ہو کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے افغان طالبان کا بھی ایک رد عمل آیا, اور اس میں انہوں نے امریکی افواج کی نکتہ چینی کی کہ وہ 2016 تک افغانستان میں رہیں گے. تو اس وقت جو صدر اوباما نے کہا ہے کہ تقریباً 10,000 فوجیں رہیں گی 2014 کے آخر تک, اور 2016 میں تمام فوجیں نکلیں گی, کیا یہ سب پروگرام کے مطابق
ہے تو پروگرام کے مطابق. اور تو طالبان کا جو ریئیکشن ہے وہ صحیح ریئیکشن ہے. انہوں نے ہمیشہ یہی سوچا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام فورسز 2014 میں نکل جائیں. یہ تو ان کی پوزیشن ہے, لیکن دیکھیے ان میں بھی ایک فلیکسیبلٹی آ چکی ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے 27 پولیس مین کو کڈنیپ کیا تھا,
بالکل,
اور امید یہ کی جاتی تھی کہ شاید ان کو وہ ایگزیکیوٹ کر دیں گے, لیکن انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے ان کو واپس کر دیا ہے. یہ اس قسم کے سٹل قسم کی کمپرومائزز پیدا ہوتے جا رہے ہیں, جس کے تحت امید ہی ہونی چاہیے کہ جیسے ہی یہ وقت گزرے گا اور جیسے ہی افغانستان میں نئی گورنمنٹ آئے گی تو کچھ فلیکسیبلٹی ایسی پیدا ہو سکتی ہے اور کمپرومائزز ایسے ہو سکتے ہیں کہ دونوں جو ٹرانزیشنز ہو رہی ہیں, ایک امریکی فورسز کو کم کیا جا رہا ہے اور الیمینیٹ کیا جا رہا ہے, اور دوسری طرف طالبان جو ہیں وہ بھی گریجولی اپنے آپ کو مین سٹریم پلانے کی طرف سوچ رہے ہیں. تو امید تو یہی ہونی چاہیے کہ اس کی پیسفل سولوشن کی پاسبلٹی بڑھ جائے گی.
اور ڈاکٹر زبیر, آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی توجہ یوکرین کی طرف بھی رہی ہے, اور وہاں اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ گھمسان کی لڑائی ہے. آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ جب صدر اوباما یوکرین کے صدر سے ملیں گے جون میں, جون کی 3 سے 6 تک ان کی ملاقات ہے, متوقع ہے, تو کیا امریکہ فوجی امداد کے لیے کوئی پیشکش کرے گا یوکرین کو؟
جیسے ہم سوچ سکتے ہیں امریکن پالیسی بڑی ڈائریکٹ ہے اور بڑی ایمفیٹک قسم کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے, جس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ امریکی فورسز جو ہیں وہ یوکرین کو سپورٹ نہیں کریں گی, وہ اس کانفلکٹ میں شامل نہیں ہوں گی. لیکن یقیناً ملٹری اکوپمنٹ اور دوسری ملٹری سسٹمز مل سکتی ہے, لیکن اہم بات یہ ہے کہ چونکہ جو نئے پریزیڈنٹ پروشینکو بنے ہیں ان کو مغربی یوکرین میں بہت اکثریت حاصل ہے اور وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں, تو اس لیے امید یہ ہونی چاہیے کہ وہ رشیا کے ساتھ میننگ فل قسم کی نیگوسیشن میں شامل ہو سکیں گے اور ایسٹ یوکرین کے ساتھ جو کمپرومائز کرنے ہیں وہ پاسبل ہو جائیں گے. اس کے متعلق ابھی بھی باتیں ہو رہی ہیں, ایک پیرلل ٹریک پر ابھی بھی رشین اور پروشینکو کے ریپرزینٹیو ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں. امید تو یہی ہونی چاہیے کہ اس کی وجہ سے کوئی صحیح فیصلے ہوں گے اور کوئی پیسفل قسم کی نیگوسیشن ہوں گی. یہ درست ہے کہ ابھی جو ویسٹ یوکرینین فورسز نے جو ایسٹ یوکرین کی ایئرپورٹ پہ جو حملہ کیا ہے اور جس میں اتنے زیادہ انسرجنٹس مارے گئے ہیں, اس کے کانسیکوینسز خراب بھی ہو سکتے ہیں, اور اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ ہاتھ سے نکل سکتے ہیں اور سول وار کی صورت پیدا ہو سکتی ہے.
اور یہ بتائیے کہ روس کس طرح سے دیکھ رہا ہے اس پوری صورتحال کو, کیونکہ کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ جب یوکرین کی افواج وہاں کے جو مظاہرین ہیں اس پر دباؤ لائے گی تو روس بھی اس جنگ میں ملوث ہو جائے گا؟
امید تو یہ ہے کہ نہیں ہوں گے. دیکھیے یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی فورس استعمال کی جاتی ہے اور اس فورس کا مقصد کیا ہے. اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسٹ یوکرین کی جو موومنٹ ہے اس کو ختم کر دیا جائے تو پھر خطرہ یہ ہے کہ رشین جو ہیں اپنے سپورٹرز کی مدد کے لیے آنے کے قابل کے تیار ہو جائیں گے. اگر خود نہیں آئیں گے تو لیکن ان کی پراکسی فورسز یقیناً آ جائیں گی, جیسے آپ نے سنا ہے کہ چچن اور دوسری فورسز جو ہیں وہ آلریڈی ایسٹ یورپ میں ایسٹ یوکرین میں ملوث ہو چکی ہیں. تو بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ تمام فورسز جو ہیں وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مقابل کرتی ہیں. کیا ویسٹ یوکرینینز جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن کے بعد وہ اس قابل ہیں کہ وہ ایسٹ یوکرین کے اوپر ایک حملہ کر کے وہاں کی پرابلم کو سالو کر دیں, تو یہ غلط فہمی کی بات ہوگی, کیونکہ لگتا یہی ہے کہ یوکرین میں ایک جنرلائز قسم کی اپوزیشن ہے. اگر وہ جنرلائز اپوزیشن رہتی ہے اور اس قسم کے اٹیک کے بعد وہ زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر یہ پولیٹیکل سولوشن مشکل ہو جائیں گے. ایسی سچویشن میں یہ بھی پاسبل ہے کہ رشین فورسز اس میں آنی شروع ہو جائیں. ان کو بچانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اب چونکہ ویسٹرن یوکرین نے اپنی پوزیشن سٹرنگتھن کر لی ہے تو اب وہ پیسفل سولوشن کی طرف قدم اٹھانا شروع کر دیں.
اچھا جی, بہت شکریہ. یہ تھے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ منسلک ڈاکٹر زبیر اقبال جو کہ واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی شرکت کا اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دا نیوز سن رہے ہیں اور ان دا نیوز میں ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے آج ایک تقریر کی ہے لاہور میں اور جس میں انہوں نے اقتصادی ترقی پر زور دیا ہے اور عمران خان کو جواب دیا ہے جو کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مظاہرے کر رہے ہیں حکومت کے خلاف. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں صنعت کار اور کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر مجید عزیز. اور مجید صاحب آپ کو خوش آمدید.
السلام علیکم.
تو ہم اگر وقت ہوا تو آپ کو وہ رپورٹ سنائیں گے, لیکن آپ بخوبی واقف ہیں کہ میاں نواز شریف کی کیا پالیسیز رہی ہیں. اور آج بھی انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ اقتصادی ترقی جو ہے اس کو وہ ترجیح دیتے ہیں. یہ بتائیے, آپ صنعت کار ہیں اور آپ تبصرہ کر سکتے ہیں کہ ان پالیسیوں نے اب تک کتنا فائدہ پہنچایا ہے تاجروں کو اور صنعت کاروں کو؟
دیکھیے, اس سے پہلے میں ذرا 10-15 سیکنڈ لوں گا کہ جو کل جو وزیر اعظم صاحب اور ہندوستان کے نریندر مودی کی میٹنگ ہوئی تو دو بزنس مین اورینٹیڈ وزیر اعظم آ گئے ہیں. میں بھی دہلی میں ہی تھا और मैंने वहाँ भी देखा कि काफी एक्साइटमेंट था तो कि दोनों नए एक किस्म के आगे हैं, वजीर आजम दोनों का जो इकोनॉमिक्स और बिजनेस और इसके ऊपर है। तो अगर आप देखा जाए तो जब शुरू में जब ये वजीर आजम साहब आए थे तो उस वक्त इतना लग नहीं रहा था कि इनकी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी में कुछ वजन है, लेकिन जैसे वक्त गुजरता गया अब वो संभलते गए हैं। अब उन्होंने देखा कि जो फाइनेंसिंग अगर दुनिया भर से करनी थी उसमें भी उनको काफी कामयाबी हुई है, अब वो ऐसे ऐसे उस पॉलिसी पे आ रहे हैं कि जिससे एक जो बिजनेस का माहौल है उसको हमें एक फरोग भी मिले और हमारा जो सबसे बड़ा आज का मसला ये कि हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सक रहे, तो अब रुझान इस पे दे रहे हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट की जो सनतें हैं उसके ऊपर तरजीह दी जाए, क्योंकि चाइना से इन्होंने यही सीखा और चाइना की कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये था कि उन्होंने एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो दी थी। तो एक तो ये चीज है, दूसरा हालांकि वो लंबे प्रोग्राम है रातों रात नहीं होगा, लेकिन जो बिजली और के मसले हैं उस पे दिन रात काम तो हो रहा है, फास्ट ट्रैक तो हो रहा है लेकिन उस पे वक्त लगेगा, लेकिन कम से कम शुरू हो गया है, ये बातें नहीं है, अब अमली बातें अमली काम शुरू हो गया है।
और तो, जी ये बताइए,
तीसरी बात एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है कि भाई हमारा जो पाकिस्तान का एक इमेज है वो सारा सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंडेंट है कि दुनिया में के जी पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर की क्या पोजीशन है, उसके ऊपर भी हैंडलिंग करनी पड़ेगी और ये सारा एक पूरा रेसिपी बनेगा अगर हम हमें कामयाबी चाहिए हमारी 21वीं सदी।
जी यही मैं सवाल आपसे करना चाह रही थी, क्योंकि जैसे कि आप भी जानते हैं कि अगर कानून की बालादस्ती हो तो उसी सूरत में सरमायाकारी भी बढ़ेगी, और आज भी आपके इल्म में होगा कि सिंध हुकूमत ने पुलिस की ट्रेनिंग के लिए जो है वो रकम बढ़ाई है। इस हवाले से बताइए कि आप लोगों की भी कोई पुलिस से मुलाकात हुई थी साइट के हवाले से, कुछ इसके बारे में बताइए।
कल हमारे यहाँ डीजी रेंजर आए थे मेजर जनरल रिजवान अख्तर, और तकरीबन 2 घंटे के ऊपर हमारे साथ बैठे रहे, हमने सारे उन्होंने हमें पूरा मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन भी दिया कि क्या सिक्योरिटी प्लान है, और आपको इन्होंने बहुत बड़ा ये काम ये किया है कि इंतजामिया के साथ मिलकर साइट में जो तजावज थे इंक्रोचमेंट हटाए, क्योंकि वहाँ बहुत सी छोटी छोटी ढाबे बने हुए थे जिसमें बने तो थे कि मजदूर वहाँ खाएंगे, लेकिन हुआ ये था कि उसमें वो लोग भी आके बैठ के पूरा मॉनिटरिंग करते थे कि कहाँ से ट्रकें निकलती है, कहाँ से लोग निकलते हैं, और साइट में चोरियां काफी होती थी, लोगों को लूटा जाता था, और पिछले कुछ एक महीने से आहिस्ता आहिस्ता माहौल तब्दील हो रहा है, और साइट को रेंजर्स हम साइट एसोसिएशन हम जो वहाँ के कर्ता धर्ता हैं और कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, और हमने एक जामे मंसूबा बनाया, हमने 142 कैमरे भी लगा लिए साइट में, हमने नफरी बढ़ा दी है, हमने रेंजर्स की मोबाइलें बढ़ा दी है, वॉकी टॉकी आ रहे हैं, और उनको सबको हटा के हमने वहाँ हरियाली का प्रोग्राम बना लिया, हमने दरख्त लगाने शुरू कर दिए, उसको सफाई की जा रही है, रोड बन रहे हैं, तो हमें एक इसको मैं आपको इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये एक मॉडल कराची के लिए भी बन सकता है कि इतने बड़े सनती इलाके जो पाकिस्तान की 28% रेवेन्यू देता है उसको एक सत्यानाश कर दिया गया था पिछले 6 सालों में, उसको हम सारा एक पैराडाइम शिफ्ट कर रहे हैं और हम उसको एक मॉडल सनती इलाका बनाने की।
जी ये बड़ी खुशाइन बात है। जी ये बड़ी खुशाइन बात है, और बल्कि हम इस पर आवाम को भी सुनना चाहते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हमें इस दौरान कुछ कॉल्स आई हैं, उनको बारी बारी लेते हैं। कोहाट चलते हैं जहां से मलिक नायब खान कुछ कहना चाहते हैं।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मैं मेहमान को भी सलाम कहता हूँ। ये जो वजीर आजम साहब कोशिश कर रहे हैं कि सनतकारों और पाकिस्तान तरक्की करे और इमरान खान उसके खिलाफ जलसे कर रहे हैं, क्या इसकी नवाज शरीफ की हुकूमत पर कोई असर पड़ेगा इससे? दूसरी बात यह है कि कराची की अमन अगर सही हो जाए تو انشاءاللہ پورا کراچی صحیح ہوگا. تو جنرل رضوان صاحب ہم انشاءاللہ قریب سے جانتے ہیں اور وہ کراچی کو انشاءاللہ کلیئر کریں گے. یہ ہماری دعائیں.
اور ہمیں کال کیا ہے دھاراوالا سے شوکت علی انجم نے. جی شوکت علی انجم.
ہیلو السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
شوکت علی انجم دھارا والا سے عرض کر رہا ہوں. میڈم اقتصادی پالیسیاں تو اس گورنمنٹ کی بہت اچھی ہیں. اس نے مطلب ایک امریکہ سے چھوڑ کر دوسرے ملکوں کی طرف رجحان کیا ہے. پڑوسی ملک ہے ان کے ساتھ بھی اچھی تجارت جا رہی ہے. اور اس کے بعد جو توانائی کی اس سلسلے میں کافی انہوں نے کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اب فوری طور پہ ہم جو سڑکوں پہ آ جاتے ہیں ایسے نہ کریں, پہلے پارلیمنٹ میں اپنے مطلب خیالات کا اظہار کریں. اگر یہاں پارلیمنٹ میں پورے ہو پھر وہ سڑکوں پہ بات بنے گی, کیونکہ ہم سڑکوں کے پہ کافی دیر سے آتے رہے ہیں, اس سے ہمیں نقصان ہی ہوتا رہا ہے.
اچھا.
کیونکہ سڑکوں کو اپنی چیزیں کو خود ہی توڑتے ہیں. کتنا یہ ہمارا بڑا المیہ ہے.
بہت شکریہ. جی جی جی. اور ہمیں کال کیا ہے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے حنیف نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں حنیف بول رہا ہوں کشمیر عزیزہ سے.
جی جی کہیے.
تو یہ وزیر اعظم صاحب نے تو بہت ہی جو ہے نا اچھی کوشش کی ہے یہ طالبان کے ساتھ میں.
اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے.
میں ایک
جی 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 کہیے کہیے جی کہیے.
یہ ابھی جو بڑی اچھی بات کی, جو جلسہ جلوس کی بات کی, ابھی میں آپ کے پروگرام کے لیے میں گھر کی طرف آ رہا تھا. مجھے صرف کراچی کے ایک ڈیفینس سے آنے میں ٹیپو سلطان جو 10 منٹ کا راستہ ہے, مجھے ایک گھنٹہ اور 35 منٹ لگے. میں بڑی بالکل میں پہنچا اور آپ کے یہاں سے فون آیا. کیونکہ ایک جلسے کی وجہ سے کسی تنظیم کو مذہبی تنظیم نے آج جلسہ کیا ہے تو پورا کراچی کو انہوں نے یرغمال بنا دیتے ہیں. اور آپ سوچیں کہ ان کو جو کرنے جاتے ہیں لیکن پورے جتنے بھی لوگ گاڑیوں میں یا بسوں میں وہاں پھنسے ہوئے تھے سب ان کو ایک کوس رہے تھے. تو مطلب ہم تنگ آ گئے ہیں ان قسم کی. جس کو دیکھو ایک ریلی نکال رہا ہے, جس کو نہیں کوئی جلوس نکال رہا ہے, کوئی فلانا جلوس نکال رہا ہے. یہ ان کو اگر کرنا ہے تو یا میانمار میں چلے جائیں, بنگلہ دیش چلے جائیں, اللہ کے واسطے اس ملک کو اور اس شہر کو ہمیں کام کرنے دیں. اب آپ دیکھیں پہلے تو بسیں بھی جلتی تھیں, جو بھی اللہ کرتا ہے اللہ کے فضل سے جب سے رینجر نے کنٹرول سنبھال لیا ہے تو پچھلے دفعہ بھی ہوئی تو شاید ایک آدھی بس کو نقصان پہنچا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اب لوگ تنگ آ گئے ہیں, اب اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں, کوئی چھٹیاں نہیں کرتے. اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ لوگ اب امن چاہتے ہیں اور اب کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنی روزگار کی طرف کی فکر کرتے ہیں. تو اب یہ جو پورے شہر کا سیکورٹی پلان جو بنا ہے, اور آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے 10-12 دن پہلے وزیر اعظم کراچی آئے تھے, آصف زرداری بھی میٹنگ میں تھے, وزیر گورنر صاحب سارے لوگ تھے, اور جو انہوں نے پروگرام بنایا اس کے حساب سے ایک بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. لیکن ایک چیز آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارا مسئلہ اس ہے کہ پولیس ہمارے پاس صرف نفری تقریباً 27,000 ہے. اس سے زیادہ 2 یا 3 گنا تو ہمارے سیکورٹی گارڈز ہیں. اور سیکورٹی گارڈز کے علاوہ کراچی, میں نے وزیر اعظم کو بھی ایک دفعہ تقریر میں کہا تھا کہ کراچی میں میرے خیال دنیا میں اتنی آرمڈ بلٹ پروف گاڑیاں نہیں ہوگی جتنی کراچی میں بن رہی ہے. اور ایسا لگ رہا کہ کل سڑکوں پہ جو مستری ہوں گے وہ بھی بلٹ پروف گاڑیاں بنا بنا کے آپ کو دے دیں گے. تو یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے کہ اتنے پولیس کو سیکورٹی کی جگہ وی آئی پی کی ڈیوٹی میں جس کو جو کوئی اثر وسوخ کرتا ہے وہ یہ پولیس کے اسکوٹ اپنے ساتھ موبائل لے کے چلے جاتا ہے. اور اس نے ایک سوشل سٹیٹس بنا دیا ہے, لیکن اس کا نقصان ہماری کراچی کی لا اینڈ آرڈر پہ آتا ہے, ہماری سیکورٹی پہ آتا ہے. کیونکہ پولیس یا تو 8-9,000 لوگ تو اسی میں لگ گئے ہیں, تو کس طرح کراچی میں. اور یہ میں آپ کو اور کہہ دوں کہ 55,000 تو رجسٹرڈ سیکورٹی کے گارڈز ہیں, لیکن ہر گھر کے اندر یا بنگلوں میں یا بلڈنگوں میں جو چوکی داروں کو لے لیا جائے, جو فیکٹریوں مارکیٹوں میں چوکی دار لیا جائے, تو یہ تو 2-3 لاکھ کے اوپر کی ایک قسم کی پرائیویٹ سیکورٹی نفری ہو گئی ہے.
جی 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 بالکل یہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کہ اس وقت جو نجی سیکیورٹی ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے اور پولیس کے مقابلے میں, لیکن جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ سندھ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ یہ سلسلہ تبدیل ہو. بہت شکریہ. یہ تھے صنعت کار اور کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر مجید عزیز, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ٹی بریک لیتے ہیں.
آواز دوست, یہ ہے عنوان پروگراموں کے اس نئے سلسلے کا جو وائس آف امریکہ اپنے سننے والوں کی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دے رہا ہے. آپ کی زندگی کی اور آس پاس رہنے والوں کی کہانیاں, آپ کے خط, آپ کے سوال, آپ کی ای میلز, یہ سب ہمارے پروگراموں کا حصہ ہوں گی.
ہمارا ٹول فری نمبر پروگراموں میں آپ کی شرکت یقینی بنانے کے لیے ہے. اپنے سوال اور تبصرے اپنے فون نمبر اور پتے کے ساتھ ہمیں ڈاک سے یا ای میل کے ذریعے بھیج دیں تاکہ ہم خود آپ کو فون کر سکیں.
پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں اور ان دی نیوز میں ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ کل لاہور شہر میں ایک غیرت کا قتل ہوا جو کہ بھیانک تھا اور جس کی وجہ سے کافی لوگ مشتعل ہیں. اس سلسلے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پی 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 کی رکن قومی اسمبلی نفیسہ شاہ بھی ہمیں جوائن کریں, لیکن اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ خواتین کے حقوق کے لیے کوشاں طاہرہ عبداللہ لائن پر ہیں. اور طاہرہ صاحبہ, آپ کو خوش آمدید.
شکریہ, السلام علیکم.
ہم آپ کو سب سے پہلے اس حوالے سے ایک مختصر سی رپورٹ سناتے ہیں اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. یہ رپورٹ فائل کی ہے ناصر محمود نے.
لاہور پولیس کے ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ رانا محمود الحسن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ فرزانہ نامی لڑکی اپنے گھر والوں کی طرف سے اپنے شوہر کے خلاف اغوا کا مقدمہ خارج کروانے کے لیے عدالت عالیہ پہنچی تھی جب یہ واقعہ پیش آیا.
یہ سارے جو اس کا حامد تھا وہ لے کے اس کو آ رہے تھے, وکیل کے ڈیرے سے باہر آئے تو انہوں نے پکڑ کے لڑکی کو مارنا شروع کر دیا. پھر وہاں پر انہوں نے ایک فائر کرنے کی کوشش کی, فائر ہوائی ہوا لیکن بندوں نے اسلحہ چھین لیا. انہوں نے پھر دو بندوں نے کہ تین بندوں نے مل کے اینٹیں مار کے اس کے سر کے اوپر اس کو وہاں پر ہلاک کر دیا.
پولیس عہدیدار نے سارے معاملے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ فرزانہ کا تعلق ضلع ننکانہ کے علاقے سید والا سے تھا اور اس نے اپنی پسند سے اقبال نامی شخص سے شادی کی تھی. اس شادی پر لڑکی کے گھر والوں نے اقبال پر فرزانہ کو اغوا کرنے کا مقدمہ درج کروایا تھا, لیکن بعد میں لڑکی نے یہ بیان دیا کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی. اسی مقدمے کو خارج کروانے کے لیے فرزانہ منگل کو لاہور ہائی کورٹ آئی ہوئی تھی. رانا محمود الحسن کے مطابق لڑکی پر حملہ کرنے والے اس کے دو بھائیوں اور والد کو حراست میں لے لیا گیا اور واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے. اپنی مرضی یا پسند کی وجہ سے گھر والوں یا رشتے داروں کے ہاتھوں خاتون کے قتل کا نہ تو پاکستان میں یہ پہلا اور نہ ہی انہونا واقعہ ہے. خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم عورت فاؤنڈیشن کے مطابق پاکستان میں ہر سال لگ بھگ 1000 خواتین غیرت کے نام پر موت کے گھاٹ اتار دی جاتی ہیں. حقوق نسواں اور انسانی حقوق کے لیے سرگرم کارکنوں کے مطابق ایسے واقعات میں اضافے کی وجہ جہاں ایک طرف قوانین پر مؤثر عمل درآمد کرنا ہونا ہے, وہیں معاشرتی مسائل اور مرد کی اجارہ داری والے سماج میں ایسے واقعات بیمار سوچ کی عکاسی بھی کرتے ہیں. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, تو ہم ابتدا کرتے ہیں طاہرہ عبداللہ سے. اور طاہرہ, یہ بتائیے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے سر عام ہوا ہے, ہر ایک کے سامنے ہوا ہے, ایک شہر میں ہوا ہے, کیا کسی نے ان کے جو لڑکی کے والد اور بھائیوں کو روکنے کی کوشش کی؟ آپ کیا جانتی ہیں اس کے بارے میں؟ جی
جی, بہت شکریہ نفیسہ صاحبہ. ہمیں بتایا گیا ہے کہ کسی نے نہیں روکنے کی کوشش کی. دن دہاڑے یہ واقعہ پیش آیا لاہور ہائی کورٹ کے بالکل قریب, جو سین روڈ کہلاتا ہے, بہت بہت ایک رش والی جگہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ہزاروں وکیل اور ان کے موکل ہوتے ہیں. وہاں پر تو وکیل بھی ہوتے ہیں, موکل بھی ہوتے ہیں اور پولیس بھی ہوتی ہے. تو میرے چند ایک سوالات ہیں. اور سب سے پہلے یہ کہ پولیس کہاں تھی, جو کہ ہائی کورٹ کی حفاظت کے لیے وہاں تعینات ہے, وہ کیا کر رہی تھی؟ کیا وہ خاموش تماشائی تھی؟ اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ جو ہزاروں وکیل اور موکل وہاں موجود تھے, وہ کیوں خاموش تماشائی بنے رہے؟ کیونکہ ایک اگر گولی کوئی مارتا ہے تو وہ تو فوری طور پہ ہلاکت ہو جاتی ہے, لیکن اگر پتھروں سے اور اینٹوں سے کسی کی جان لی جائے تو وہ تو بہت وقت لگتا ہے, فوری طور پہ ہلاکت نہیں ہوتی. فرزانہ کی جان بچائی جا سکتی تھی, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم ایک بے حس معاشرہ ہو گئے ہیں, ہماری انسانیت ختم ہو چکی ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. اور ایک اور بات میں کرنا چاہتی ہوں جو آپ کے پیکج میں آئی تھی ابھی, وہ یہ کہ لگ بھگ 1000 مبینہ طور پر غیرت کے نام پر قتل, یہ تو میرے لیے تو بے غیرتی ہے, غیرت نہیں ہے. یہ بات درست نہیں ہے, یہ میں سمجھتی ہوں اعداد و شمار بالکل بھی درست نہیں ہے, کیونکہ جتنی تنظیمیں اس طرح کے اعداد و شمار جمع کرتی ہیں وہ تمام کی تمام تنظیمیں دو چیزوں پہ انحصار کرتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پولیس کے پاس کتنے کیسز رجسٹر ہوئے, ایف آئی آر کتنوں کی درج کی گئی, پرچہ کٹوایا گیا یا نہیں کٹوایا گیا, اور دوسرا جو ان کا سورس ہوتا ہے وہ اخبارات ہوتے ہیں اور ذرائع ابلاغ ہوتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں 30% آبادی شہروں میں رہتی ہے اور 70 لگ بھگ فیصد آبادی دیہی علاقوں میں رہتی ہے, جہاں پر جاگیردارانہ نظام ہے, قبائلی نظام ہے, پیری مریدی کا نظام ہے, ہاری اور مزارے ہیں اور بانڈڈ لیبر ہے اور سلیو لیبر اور بانڈڈ لیبر ہے, غلامانہ طرز زندگی ہوتی ہے. تو وہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ ہزاروں بے غیرتی کے قتل کیے جاتے ہیں سالانہ, جس کا کہیں بھی کوئی بھی اندراج نہیں.
یہ بتائیے کہ کچھ کام تو ہوا ہے غیرت کے قتل کے حوالے سے پچھلے سالوں میں, تو ایسے لوگ جو کہ یہ قتل کرتے ہیں ان کو کیا سزا ملتی ہے؟
کوئی بھی نہیں, اس لیے کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے کے جو قانون تھے وہ بہت خراب تھے, پورے کے پورے پاکستان کے لیے بہت خراب تھے, مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے خراب تھے, لیکن بہت زیادہ ترجیح اس بات پہ دی جانی چاہیے کہ وہ عورتوں اور غیر مسلم پاکستانی شہریوں کے بہت زیادہ خلاف تھے. ان میں ایک قانون پاس کیا گیا تھا جس کا نام تھا قصاص اور دیت. جس طرح اس قانون کو قرآن میں جس طرح قصاص اور دیت لکھا ہے وہ اور چیز ہے, اور جس طرح اس کا اطلاق پاکستان میں کیا جا رہا ہے, خاص طور پر عورتوں اور بچیوں کو استعمال کیا جاتا ہے مردوں, قبیلوں اور خاندانوں کی لڑائیوں کے لیے, بدلے صلح کے لیے اور ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے, اپنے گھر کی ایک عورت کو قتل کر دو, ان کے گھر کی ایک عورت کو قتل کر دو. اس طرح جو ہو کیا جاتا ہے اس کا دور نزدیک قرآن سے, اسلام سے اور پاکستان کے آئین اور قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن 2004 کی دسمبر میں جب بے غیرتی کے نام پر قتل کا مسودہ نیشنل اسمبلی نے اور اس کے بعد پھر سینٹ نے جنوری 2005 میں پاس کیا تھا, اور اس وقت کے صدر جنرل مشرف نے اس پر دستخط کیے تھے, اس وقت بھی شہر محترمہ شہلا ضیاء جیسے سرگرم ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز اور انسانی حقوق کے کارکن, اور وہ وکیل بھی تھیں اور وہ ان کو مجوزہ قانون کو ڈرافٹ بھی کرتی تھیں, تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ جو مسودہ قانون ہے اس میں بہت خامیاں ہیں, اس میں لوپ ہولز ہیں, اس میں لکونا ہے, اس کو ہم ٹھیک کرتے ہیں. ہم نے ٹھیک کر کے بھیجا اسمبلی میں, لیکن پھر محترمہ شہلا ضیاء نے خود اس کو ری ڈرافٹ کیا, لیکن جب یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا تو اس کو اتنا نیچے کر دیا گیا, اس کو اتنا کمزور بنا دیا گیا کہ اب یہ اس کے نہ کوئی دانت ہیں نہ کوئی اس کی حیثیت ہے, اور بے غیرتی کے نام پر قتل بڑھتے چلے جا رہے ہیں, چاہے شہری علاقے ہو یا دیہی علاقے ہو. تو یہ قانون تو کسی کام کا نہیں رہا. ہمارے مطالبات دو تین تھے, ہمارے مطالبات تھے کہ ریاست کو ولی بنایا جائے, کیونکہ دیکھیے جب باپ بیٹی کو قتل کر رہا ہے یا بھائی بہن کو قتل کر رہا ہے یا بیٹا ماں کو قتل کر رہا ہے یا شوہر بیوی کو قتل کر رہا ہے یا اس طرح کے جو بے غیرتی کے قتل ہوتے ہیں اس میں خاندان ہوتا ہے, تو قصاص اور دیت کے جو خراب قوانین پاکستان میں رائج ہے, میں قرآن کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں دوبارہ دہراتی ہوں کہ پاکستانی مروجہ قانون جو کہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں بلکہ ایک فوجی عامر ڈکٹیٹر کے بنائے ہوئے ہیں, وہ اس بات کو نہیں پہچانتے کہ اگر خاندان کے اندر غیرت کے نام پر یا بغیرتی کے نام پر قتل کیا جا رہا ہے تو پھر ریاست کو ولی بننا پڑے گا, اور اس مقتول عورت کے نام پر پرچا سچا درج کرنا پڑے گا, ایف آئی آر درج کرنی پڑے گی اور مقدمہ ریاست کو لڑنا پڑے گا. یہ نہیں کیا گیا اس قانون میں. دوسری چیز جو ہم چاہتے تھے کہ یہ راضی نامے اور معافی نامے جو کہ آپس میں بیٹا باپ اور بھائی اور یہ ساروں کے درمیان ایک سازش ہوتی ہے آپس میں خاندان کے اندر, ہم چاہتے تھے کہ راضی نامے اور معافی نامے کی شکل تبدیل کر دی جائے, اس کو قرآن کی روح میں لایا جائے بجائے اس کے کہ اپنے گھناؤں نے جرائم کو چھپایا جائے. اب اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ گڈمڈ ہو چکی ہے, کھچڑی سی پک چکی ہے آئین اور قانون کے تحت, جس میں پاکستان پینل کوڈ, کرمنل پروسیجر کوڈ, سی آر پی سی اور پی پی سی اور آئین ایک جانب, ضیاء الحق کی نام نہاد لیکن جھوٹی شریعتائزیشن دوسری طرف.
طاہرہ عبداللہ یہ بتائیے, کیونکہ ہم نے کوشش کی تھی کہ نفیسہ شاہ بھی اس پروگرام میں شامل ہوں اور آپ جانتی ہیں کہ انہوں نے بھی اس موضوع پہ کافی کام کیا ہے لیکن اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ شامل نہیں ہو سکیں, لیکن کچھ آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ ایک کمیٹی بنی تھی جو مختلف خواتین کو ایک پلیٹ فارم پہ لا رہی تھی اور اس سے تعلق نہیں تھا کہ وہ کس سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. کیا اس طرح کی کمیٹی, خواتین کا کوکس ابھی تک فعال ہے اور کیا اس موضوع پہ وہ کچھ کر رہے ہیں؟
جی یہ بہت اہم سوال ہے اور بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موضوع اسی ضمن میں اٹھایا. بدقسمتی سے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کے بطور سپیکر اسمبلی کی مدت تمام ہونے کے بعد یہ کوکس جو خواتین کا پارلیمان میں بنایا گیا تھا, یہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ نے جب وہ سپیکر تھی پچھلے دور حکومت میں, اور آپ کو پتا ہے کہ میرا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں ہے, میں بات جو ہوتی ہے وہ سیدھی بات کرتی ہوں اور میرا کسی سیاسی جماعت سے دور نزدیک کا کوئی تعلق نہیں ہے, نائدر ایز ممبر نور ایز ووٹر, تو اس لیے میں کھل کر بات کروں گی کہ انہوں نے یہ کراس پارٹی لائنز ملٹی پارٹیزن ایک کوکس بنایا تھا, ایک ایسا ادارہ بنایا تھا پارلیمان میں جہاں تمام کی تمام پارٹیوں کی خواتین اپنی پارٹی کے موقف سے بالا تر ہو کر خواتین کے لیے کام کریں گی, خواتین کے حقوق کی دفاع کے لیے کام کریں گی اور خواتین کی با اختیاری کے لیے کام کریں گی. لیکن بدقسمتی سے پچھلے 12 مہینوں میں تو ہم نے اس ادارے کو فعال نہیں دیکھا, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ تقریباً سو رہا ہے. جی
اچھا, جس کی وجہ سے مسائل میں کا انبار جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. بہت شکریہ, ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ ہی خواتین کے حقوق کے لیے کوشاں طاہرہ عبداللہ. اور اس سے پہلے آپ نے سنا صنعت کار اور کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر مجید عزیز کو, اور ابتدا میں تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار مشتاق یوسفزئی, دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر, اور یہاں امریکہ سے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ منسلک ڈاکٹر زبیر اقبال. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے کوازی سمتھ, پروڈیوسر نیلوفر مغل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.